खुशबू से प्यारे दोस्तों मुखलिस साथियों, मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपकी मेजबान एरम इमरान और आप समात फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वर्तस एशिया की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज़ को अपनी समातों के लिए दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम इरसाल करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय आज मंगल है और आज के प्रोग्राम सुनने से कल नोट फरमा लीजिए हमारे चंद पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu.arparitas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम जरूर सुनिए और प्रोग्राम सुनने से पहले हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए जो कि है आरबी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना, इन पर कमेंट करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्त, यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरबी उर्दू सर्विस के नाम से, प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, जो हमारी दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर है वो भी हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। समय आज के रोज आप समाप्त फरमा सकेंगे प्रोग्राम रगमय सहर और रोशन राहें। दोस्तों, ये प्रोग्राम फादर कैसे फेरोज की जर निगरानी तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पेश खिदमत है सबसे पहले प्रोग्राम नगमय सहर और इसके बाद आप समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम रोशन राहें।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 12वां बाब 46 से 50 आया तक। एक दिन यीशु जब हजूम से बातें कर रहा था तो देखो, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे कि देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ा कर कहा कि देखो, मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और माँ वही है। पाकलाम के पढ़े और सुनिशानी पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में यीशु खानदानी रिश्तों की बुकत को कम नहीं कर रहा, बल्कि वो ये बता रहा है कि रूहानी बंध जो कि खुदा के घराने को जोड़ता है, ज्यादा गहरा और अजीज होता है और इसकी बुनियाद खुदा की मर्जी की ताबेदारी पर होती है। यही क्लीसिया की यगानगत की भी बुनियाद है। आइए आज के दिन हम अपने खानदानों के लिए दुआ करें कि जलाल से भरा खुदावंद हमारे खानदान को अजीम बरकत अता करें, ताकि हमारे घरों में मोहब्बत और फरमाबरदारी बढ़े, ईमान नौजवानों के दिलों में फरोग पाए और खानदान तमाम तर आजमाइशों के असर से मुकाबला करने के लिए ताकत पाए और हम हमेशा खुदावन यीशु की मर्जी को बजा लाएं, जिस तरह उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, ताकि हम उसके खानदान के रुकन बन सकें। आमीन।
साडा जोर है آدابر سامعین، میں ہوں فرانسس زیویئر اور آپ سماعت فرما رہے ہیں اقدار پر مبنی پروگرام اور روشن رہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر سہیل۔ ہماری جانب سے عقیدت اور خلوص پر سلام قبول کیجیے۔
سنائیے سامعین، کیسے احوال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب خداوند کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بڑی منفرد تحریر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، جو کہ ہمارے آج کل کے رویوں، ہماری اقدار اور ہماری سوچوں کی عکاس ہے۔ تحریر آپ کے پیش خدمت ہے۔
جب وہ پیدا ہوا تو اس کے باپ نے پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی، خوشی ہی ایسی تھی۔ پہلا لڑکا تھا سو باپ نے جشن منانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ویسے بھی ایک سرکاری افسر جو اچھی پوسٹ پر ہو اگر جشن منانا چاہے تو نہ جانے کیوں اس کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا ہی کم خرچ اور بالا نشین کام اس کے باپ نے بھی کیا۔ لڑکا کچھ بڑا ہوا تو باپ نے اسے محلے کی مسجد میں قرآن پڑھنے بھیج دیا۔ مولوی صاحب بڑی محنت سے تمام بچوں کو پڑھاتے تھے، اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر قرآن پاک پڑھایا، مگر اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا تھا۔ چند دن بعد مولوی صاحب نے اس کے باپ سے شکایت کی کہ بچے کا دھیان سپارہ پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ باپ نے وہی جواب دیا جو اس قسم کے باپ دیا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب، بچہ ہے، آپ ذرا محنت کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد روزانہ شام کو مولوی صاحب کے گھر ٹرے میں کھانا سجا کر بھجوایا جانے لگا۔ مولوی صاحب نے اس کے بعد بچے کی شکایت نہیں کی۔ چند ماہ بعد بچے کے باپ نے مولوی صاحب کو کہا کہ آتے رمضان میں بیٹے کی آمین کروانی ہے۔ مولوی صاحب نے دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی تو اس نے مشکل سے ایک ہی صورت ختم کی ہے، رمضان تک آمین کروانا ناممکن ہے۔ اس مرتبہ بھی باپ نے جواب میں وہی کہا کہ اب چاہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور پھر رمضان میں یہ آمین بھی ہو گئی، جس میں پورے خاندان اور محلے داروں کو افطاری پر دعوت دی گئی، جس کا اہتمام سڑک پر شامیانے لگا کر اور دیگیں پکوا کر کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے چمگوئیاں کی کہ لڑکے نے قرآن پاک پورا پڑھا ہی نہیں اور باپ نے پہلے ہی آمین کروا دی، مگر اس بات پر کسی نے کان نہیں دھرا۔ کھانا البتہ بے حد لذیذ تھا سو کئی دن تک اس دعوت افطار کا ذکر گھروں میں ہوتا رہا۔
اسکول میں داخلے کا مرحلہ درپیش ہوا تو باپ نے سفارشیں ڈھونڈنی شروع کی۔ اس کی خواہش تھی کہ شہر کے سب سے اعلی انگریزی اسکول میں داخل کروایا جائے۔ یہ مسئلہ بھاری چندے کی ادائیگی سے حل ہو گیا۔ باپ نے یہ بات خوشی میں بیٹے کو بھی بتائی کہ اس کی تعلیم کی خاطر اس نے کتنے پیسے خرچ کیے، جس پر بیٹے کی گردن فخر سے تنگ گئی۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے۔ لڑکا اسکول میں مناسب نمبروں سے پاس ہوتا رہا۔ البتہ میٹرک میں پہنچا تو باپ کو فکر ہوئی کہ اگلے جو ٹیسٹ ہونے والے ہیں ان میں اگر اچھے نمبر نہ آئے تو ناک کٹ جائے گی۔
اس موقع پر لڑکے نے باپ کو مشورہ دیا کہ جن مضامین میں وہ کمزور ہے اگر ان کے اساتذہ سے ملاقات کر لی جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر انہی اساتذہ کو پرچہ بنانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ باپ عقل مند تھا، فوراً بیٹے کی بات سمجھ گیا۔ اس کے علاوہ لڑکے نے یہ لطیف نقطہ بھی سمجھایا کہ اگر اسے کمرہ امتحان میں موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل جائے، جو کہ اس کا بنیادی حق ہے، تو وہ محنت کے بل بوتے پر امتیازی نمبروں سے پاس ہو سکتا ہے۔
اس بات پر تو باپ نے بیٹے کا منہ چوم لیا۔ میٹرک میں لڑکے کی فرسٹ ڈویژن آئی۔ اس خوشی میں باپ نے اسے نئی موٹر سائیکل تحفے میں دی۔ گو ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا، مگر وہ اس کے بغیر ہی موٹر سائیکل چلاتا رہا۔ کالج میں پہنچا تو باپ نے گاڑی لی دی۔ اب اس کی عمر 18 برس ہو چکی تھی، مگر لائسنس لینے کا تردد اس نے اب بھی نہیں کیا۔ جب بھی کوئی ٹریفک اہلکار اسے روکتا تو وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق چند نوٹ اس کی مٹھی میں دبا کر نکل جاتا۔ ایک مرتبہ محلے کا کوئی بچہ اس کی گاڑی کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس دن وہ پہلی مرتبہ خوف زدہ ہوا۔ اگلے روز اس نے لائسنس بنوانے کا فیصلہ کیا۔ باپ نے بغیر ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لائسنس بنوا دیا۔
کالج سے فراغت کے بعد کیریئر کی فکر ہوئی۔ لڑکے کا رجحان کاروبار کی طرف تھا سو باپ نے اپنے کاروباری دوست کے ساتھ شراکت داری کر کے لڑکے کو فیکٹری لگوا دی۔ لڑکا پڑھائی میں جیسا بھی تھا مگر کاروبار میں شاطر نکلا۔ کچھ گر باپ کے تاجر دوست نے بھی سکھائے جو اس کے بے حد کام آئے۔ پہلا نقطہ اس نے یہ سمجھایا کہ کاروبار میں جھوٹ یا سچ بولنے کا فیصلہ منافع دیکھ کر کیا جاتا ہے. دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ کاروبار میں جتنی لاگت بچاؤ گے اتنا ہی منافع زیادہ ہوگا, اور لاگت بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کی چوری کی جائے. تیسری ٹپ اس مرد عاقل نے یہ دی کہ فیکٹری ملازمین کو ہمیشہ کانٹریکٹ پر رکھو, کبھی مستقل نہ کرو, کیونکہ پھر انہیں سوشل سیکیورٹی وغیرہ بھی دینی پڑے گی. جب کسی ملازم کو شادی بیاہ یا بیماری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے تو اسے خیرات کے طور پر پیسے دو, اس سے وہ تمہارا احسان مند بھی رہے گا اور تمہارا خرچہ بھی کم ہوگا.
سامعین, آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک کہانی کی صورت میں معاشرے کے ہمارے مختلف رویوں کی عکاسی کروا رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں. یہ وہ رویے ہیں جو ہماری مثبت اقدار کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں. تو چلیے کہانی کا یہی سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. سامعین, اس شخص نے, اس مرد عقل نے اس نوجوان کو تین ٹپ دیں جو کاروبار کے حوالے سے تھیں, اور یہ تینوں ہی ٹپس جو تھیں وہ ایسی تھیں جس میں کسی دوسرے کا فائدہ نہیں تھا بلکہ اپنا فائدہ اور ملازمین اور دوسروں کا نقصان ہی تھا.
سامعین, یہ تینوں باتیں اس نے پلے باندھ دی اور سرکاری محکموں کے تعاون سے کاروبار میں خوب ترقی کی. بہت جلد اس نے شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک کوٹھی بھی تعمیر کر لی. یوں تو پہلے ہی اس کی زندگی آسودہ ہی تھی, مگر اب تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا. اسی دوران اس کی شادی ہو گئی اور وہ دو بچوں کا باپ بن گیا. اب اس کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا, روز محفلیں جمتی, کبھی کسی ریستوران میں تو کبھی اس کی کوٹھی پر. ان محفلوں میں موضوع کم و بیش ایک ہی ہوتا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, ہر طرف لاقانونیت کا دور دورہ ہے, معاشرہ جو ہے وہ بدعنوانی کا گڑھ بن چکا ہے, عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں, اور پھر حتمی نتیجہ یہ کہ ہمارا معاشرہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا.
سمن ہر وقت وہ انہی خیالات کا ورد کرنے لگا. اپنے ارد گرد جس شخصیت کو ذرا سا بھی آسودہ حال دیکھتا اسے بلا کھٹکے کرپٹ کہہ دیتا. جو لوگ اسے زیادہ عرصے سے نہیں جانتے تھے وہ اس کی بے باک اور صاف کو طبیعت سے کافی حد تک متاثر ہو جاتے.
سامعین, اس واقعے کا یا اس تحریر کا بقیہ حصہ جو ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. ابھی پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, تو کہیں مت جائیے گا, ہم ابھی حاضر ہوئے.
دوستی کا پیغمبر ریڈیو ویریٹاس ایشیا.
سامعین, یہ ریڈیو ویریٹاس ایشیا کی اردو سروس ہے. آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں روشن راہیں.
سامعین, آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اکثر ہم جو ہے اپنی روشوں سے جو ہے وہ قطع نظر ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ عملی طور پر ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہوتی, اور اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشرے میں بے پناہ جو ہے وہ منفی تبدیلیاں آ رہی ہیں, معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے, لیکن ہم خود کہاں کھڑے ہوتے ہیں اس کی طرف کبھی ہم توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے تو کیا اس میں کہیں ہمارا کردار تو نہیں ہے, کیا ہم نے کہیں بجلی یا گیس چوری کر کے خود کو فائدہ تو نہیں پہنچایا, کیا ہم نے ڈگری کے حصول کے لیے بدعنوانی تو نہیں کی, کیا ہم نے اپنے چالان کو رکوانے کے لیے کسی ٹریفک وارڈن کو رشوت تو نہیں دی. اور اگر ایسا ہے تو یقیناً ہم خود جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ اخلاقی اور سماجی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. دوست, تحریر کا بقیہ حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک بچہ جو ہے وہ پروان چڑھا اور کس طرح اس نے اپنے والد سے اور اپنے معاشرے سے بدعنوانی اور اس طرح کے جھوٹ فریب کی تربیت پائی, اور پھر خود اس سب کو اپنا کر وہ اعلی مرتبے پر فائز بھی ہو گیا اور بے شمار اس نے پیسہ بھی کما لیا. لیکن اکثر وہ یہی رونا روتا ہوا نظر آیا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔
سمن، ایک روز وہی شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئس کریم کھانے نکلا۔ گاڑی کی رفتار زیادہ تو نہیں تھی، مگر سامنے سے آنے والی لینڈ کروزر ون وے کی خلاف ورزی کرتی ہوئی غالباً 100 کی سپیڈ سے آ رہی تھی۔ اس نے بچانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لینڈ کروزر کا ڈرائیور کسی نو دولتیے کا 16 سال کا لڑکا تھا،
اور اسپتال میں جب اسے ہوش آیا تو پتا چلا کہ اس کا چھوٹا بیٹا جو اگلی نشست پر ماں کی گود میں بیٹھا تھا مر چکا ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ ہسٹیریا کا مریض بن گیا اور ہر وقت یہی بڑبڑاتا رہتا کہ اس ملک میں اور اس معاشرے میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، تمام لوگ بدعنوان ہیں، سب بکاؤ ہیں۔ دوست، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یقیناً یہ اکیلا مریض جو ہے ہسٹیریا کے مرض کا شکار نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ہسٹیریا کا مریض نظر آتا ہے، جو ملاوٹ شدہ اشیاء بیچتے وقت منہ سے یہی آوازیں نکالتے رہتے ہیں کہ سارا معاشرہ بدعنوان ہو چکا ہے۔ بلیک میل کرنے والے یقیناً میڈیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے بدعنوانی کا شکار ہو چکا ہے اور معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر معاشرہ آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے تو کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ہم میں بھی کوئی خامی ایسی رہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جس کی ہم اکائی ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے۔
سمیں، یقیناً معاشرے کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے رویوں سے خطرہ ہے، بلکہ ہمیں اب اپنے آس پاس رہنے والوں سے بھی خطرہ ہے، جن کو شاید ہم اپنا سمجھتے تھے یا جن کو ہم اپنا کہتے ہیں ان سے بھی ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جون ایلیا نے کیا خوب کہا ہے، اب نہیں بات کوئی خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔
جی ہاں سامعین، یہ آج ہمارے معاشرے پر بات جو ہے وہ صادر آتی ہے، ہم سب سے خطرہ ہے کیونکہ ہم سب کاوک ہو گئے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کاوک کیا ہوتا ہے، تو صاحب قدیم ہندوستان میں ایک آزاد خیال فرقہ ہوتا تھا جو کسی بھی دیوی دیوتا کو نہیں مانتا تھا، عام طور پر تاریخوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ممتاز مورخ رومیلا تھاپر نے بھی اس فرقے کا سرسری صحیح ذکر کیا ہے۔ یہ فرقہ ہندوستان کی تاریخ کے کس دور تک موجود رہا اس کا بھی حوالہ کہیں نہیں ملتا، البتہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ موجود تھا، کیونکہ اکبر مذہبی امور پر بات چیت کے لیے جن مذاہب کے علماء اور پنڈتوں کو اپنے دربار میں بلایا کرتا تھا ان میں یہ کاوک یا کارواک بھی ہوتے تھے۔
سامن، اب اس بحث میں نہیں پڑھتے اور بتاتے ہیں کہ یہ کاوک جو ہے یہ آخر کیوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ فرقہ کسی بھی قسم کے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا تھا، اس لیے اسے متعون کر کے بدنام کیا گیا اور کاوک کا لفظ گالی بن گیا۔ اب ہر مادر پیدر آزاد شخص کو کاوک کہا جانے لگا۔ ہماری بڑی بوڑھیاں جب بھی کسی ایسے لڑکے کو دیکھتی جو بڑوں کی بات نہیں مانتا تھا اور غیر ذمہ داری کے ساتھ اپنی ہی کرتا رہتا تھا، تو کہتی تھیں کہ یہ تو کاوک ہو گیا ہے۔ تو جناب، یہ یہاں اصل کاوک کا نہیں بلکہ اس گالی اور محاورے والے کاوک کا ذکر ہو رہا ہے۔
جی سامعین، ہم سب محاورے والا یا بڑی بوڑھیوں والا کاوک ہو گئے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آس پاس دیکھیے، ایک دوسرے کو کیا کیا جو ہیں وہ باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ بیان بازی میں ایک سیر تو دوسرا سوا سیر نظر آتا ہے۔ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں فرقے یا فلاں لوگوں کی وجہ سے ہم ابتری کا شکار ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی بھی اپنی کردار سازی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور کوئی بھی اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہمیں تو دوسروں کی داڑھی میں تنکا ڈھونڈنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ہم اپنی طرف جو ہے وہ کبھی نظر ہی نہیں کرتے، اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے ہی نہیں، اور پھر آخر میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاشرہ بدعنوانی کا گڑھ بن چکا ہے، اور ہمارا معاشرہ اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ کبھی اس کو تباہی کے دہانے سے ہٹانے یا بہتری کی جانب لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوست، یہ معاشرہ ہم سے ہے اور ہم معاشرے سے، اس کی ابتری یا بہتری یقیناً ہم ہی سے ہے۔ غور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان عامر سہیل اور فرانسس زیویئر کو اجازت دیں۔
پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔